مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود السلام، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
راشد بھائی ہیں، باپا جانی، مسجد کے مناروں پر چاند کیوں بنایا جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہوتی ہے؟
مسجد کے منارے کیوں بنائے جاتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہوتی ہے؟ پہلے تو نہیں ہوتے تھے، یہ بھی بدعت ہے، بدعت حسنہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہ مسجد نبوی پر گنبد بھی نہیں تھا، منارہ بھی نہیں تھا، سب قبول کیا. ہم نے میلاد شریف بھی قبول کیا، جلوس میلاد بھی قبول کیا، گیارہویں شریف بھی قبول کی. جب گنبد اور مینار قبول ہے تو یہ بھی قبول ہے. جو جو نیا کام شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ قبول ہے. چاند کا بھی کسی نے رواج ڈالا ہوگا، واللہ علم. ہر منارے پر چاند نہیں ہوتا، نہ مسجد نبوی شریف کے بھی ہر منارے پر چاند کا ہے، کسی پر ہے بھی نہیں چاند. گنبد خضرا پر تو ہے، سبز گنبد پر تو چاند، سونے کا چاند بنا ہوا ہے. ویسے منارے پر یاد نہیں پڑتا ہے، تو ابھی منارے دیکھ کر ہی پتا چلے گا. یہ انشاءاللہ دکھائیں گے مدنی چینل والے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. ماشاءاللہ،
یہ تو ہمارا پینا فلیکس ہم نے بنایا ہے، لیکن نارملی مساجد کے اندر جو منارے بنتے ہیں، ان میں کیا مناروں پر چاند ہوتا ہے؟
ہر منارے پر تو نہیں ہوتا. مسجد نبوی شریف میں جو عاشقان رسول کے دور کا ترکوں کا ایک منارہ نوک والا ہے، چاند نہیں اس پر. یقین مانے، یہ دو منارے ایسے ہیں جن کو سبز گنبد کا قرب حاصل ہے. یعنی یہ اس کا نور جو ہے نا، یہ نہیں کہ کوئی صاحب کرامت دیکھ سکے. اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ نور تصویر میں بھی دیکھا جاتا ہے. آپ سب منارے دیکھیں، بعد والوں نے بھی بنائے منارے. ٹیکنالوجی بہت ہائی ہو گئی ہے، بہت آگے بڑھ گئی ہے، لیکن وہ اتنا پرانا منارہ ترکوں کے دور کا، تھے بڑے عاشق لوگ، ان کے منارے بغیر بتی کے بھی چمک رہے ہوتے ہیں، اس پہ نور ہوتا ہے. تصویر میں بھی ان دونوں مناروں پہ نور ہوتا ہے، یہ پرانے. اور اب جو بعد والوں نے بنائے، چاہے ٹیکنالوجی بادلوں میں پہنچ گئی ہو، ان میں وہ نور نہیں ہے. کوشش بہت کی گئی ہوگی لیکن وہ چمک نہیں ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا نہیں، مطلب کوئی بدل نہیں بنا سکا. ایسے وہ خدا جانے کیسے عاشقان رسول تھے، وہ کس طرح یہ ایک ایک پتھر مدینے کے باہر تراشتے تھے، اور کیا کیا اس پر پڑھائی کرتے تھے، اور شاید حفاظ بھی تھے یہ سب بنانے والے، اور بڑے نیک لوگوں نے ان کو بنایا ہے. اور اب تو توبہ، یہ ایسے لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، خدا کی پناہ. اچھا، ایک منارے پر سارے مناروں میں چاند ہے
جی. یہ جو منارا چاند کی بات جو
ہے وہ جو نوک والا ہے اس میں بھی چاند ہے؟
نہیں نوک والا بھی یہ کچھ ہے اس میں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو. یہ دکھائیے ایک, یہ جو نوک شریف والا منارا شریف
ہے
یہ اس میں بھی کچھ, اور اس کے علاوہ جو سارے منارے شریف ہیں ان کا جو منظر ہے وہ ایک منارے کا ہم نے کچھ قریب سے منظر دکھانے کی کوشش کی. یہ دکھائیے گا, یہ سب مناروں کی صورت حال اس طرح ہوگی, ایک کو ہم قریب سے دکھا رہے ہیں.
ماشاء اللہ ہے, اس کا مطلب سب پر چاند ہے, اور مسجد کے منارے جو چاند والے ہیں تو اس کا مطلب یہ مسجد نبوی شریف سے ترغیب لے کر یہ چاند رائج ہوا ہوگا مناروں پہ. لیکن ہر منارے پر چاند یہاں بھی نہیں ہوتا پاکستان میں, ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, ہمارے مناروں پہ چاند ہونا چاہیے. ہمارا فیضان مدینہ تو منارا ہی نہیں ہے, وہ پرانی آرزو تھی, کوشش کی تھی, اور جگہ بھی
ابھی
عمارتیں بن گئی ہیں.
ابھی ہم جو توسیع کی طرف جو جا رہے ہیں,
جی جی,
ابھی پچھلے دنوں مدنی مشورہ ہوا تھا,
جی,
تو توسیع کی جو جگہ ہے اس کے لیے ان کو عرض کی ہے کہ جو توسیع سامنے آئی ہے نا اس سے ایسا لگا ہے کہ جو اب توسیع ہوگی تو اس میں منارے منارے
اب منارے
نکلیں گے. ہاں منارے یادیں آئیں گی یار, ان شاء اللہ دیکھنے والا
دیکھنے منارا ہو کہ لوگ دور دور سے دیکھنے آئے.
ابا دور سے دیکھنے آئیں گے کیونکہ دور سے دکھتا ہوگا ان شاء اللہ.
مدینہ مدینہ دیکھنے آئیں, اس میں حکمت ہے, دیکھنے آئیں گے تو اندر بھی آئیں گے
جی ان شاء اللہ,
تو پھر وہ سنیں گے بھی کچھ ان شاء اللہ, سنیں گے تو دل میں اترے گا.
تو
یعنی بہت پرانی خواہش تھی کہ ایسا گنبد اور ایسا بنے اپنی طرف سبز گنبد اور کہ لوگ دور دور سے فیضان مدینہ کی زیارت کو آئے.
ماشاء اللہ گنبد تو دیکھنے آتے ہیں واپس,
اور آئے تو اندر آئے اور آپ سمجھتے ہیں نیکی کی دعوت کی دھوم دھام بڑھے.
مدنی گنبد دیکھنے بھی ایک تعداد آتی ہے
الحمدللہ
یہاں پر, اور یہی اس دن یہی تقریبا اسی طرح کے میں نے جملے عرض کیے تھے کہ رمیل سنت کی پرانی بہت پرانی خواہش ہے کہ فیضان مدینہ میں بڑے منارے ہوں جیسے وہ منارے ہیں.
ایک ہی صحیح یار
بنے گا,
اس پہ لاگت تو صحیح ہے بہت آئے گی, جگہ کا بھی مسئلہ, اتنی بڑی جگہ گرے گا کیونکہ یہ نظر اتنا سا یوں آتا ہے مگر اتنا بڑا ہے نا جس کے لیے جو کھدائی ہوگی نا پتا نہیں کہاں کہاں تک. جیسے وہ ٹری ہوتا ہے درخت, یہ بازار تو یہ ہوتا ہے نہیں چبا ہوا ہے, یہ چبا ہوا نہیں ہوتا, وہ اس کی شاخ جڑے جو نا پتا نہیں کہاں 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 تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے. تو یوں منارے کا بھی بہت بڑا ایریا وہ کور کرے گا, اور اس میں وہ سریوں کے مطلب جال بچھیں گے, اور تاکہ یہ پورے منارے کا جو ہے نا وزن برداشت کر سکے. اگر کمزور بنا تو خدا نہ خواستہ وہ نیچے آ سکتا ہے, اور نہ جانے کتنے اس میں جو بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے نقصان ہو سکتا ہے. صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد الحرام شریف میں جو منارے ہیں ان کا بھی چاند جو ہے وہ اس کی زیارت ابھی مدی چینل پر انشاءاللہ. یہ مسجد الحرام شریف میں بھی اس طرح ہے, اور مسجد النبوی شریف کے جو دونوں آپ نے مناروں کا تذکرہ فرمایا تھا رات کا ایک منظر ہمارے پاس وہ بھی موجود ہے.
دیکھیں یہ دو منارے کیسے چمک رہے ہیں, اور دوسرے منارے بھی نظر آ رہے ہیں, ان میں چمک اور ان میں چمک میں فرق ہے. یہ قرب زیادہ اور عاشقان رسول کے ہاتھوں سے بنے ہوئے, حافظان قرآن کے ہاتھوں سے بنے ہوئے, وہ غالباً درود شریف پڑھتے پڑھتے انہوں نے بنائے ہوں گے, تلاوت کرتے کرتے بنائے.
اب تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ کرے نا.
کاش مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, وہ دیکھو ظاہرو میرے علی سے نظر کیا سب سے گنبد آ رہا ہے. کاش سچ مچ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
گیارہویں شریف پر چندہ کر کے کیا نظر و نیاز کر سکتے ہیں؟
جائز تو ہے مگر وہی چندہ کرنے میں احتیاط کرنی ضروری ہے. جبر نہیں کرنا, دھمکی نہیں دینی ہے, سوفٹ انداز میں. آپ بولے گا نرم انداز میں تو کوئی دیتا نہیں ہے, تو اب اس کا مطلب آپ دھمکی دیں گے, سختی کریں گے, تو اگر اس نے آپ کے شر سے بچنے کے لیے دیا وہ تو رشوت ہوئی نا, تو اس لیے وہ دل دکھا کر ایزا دے کر نہیں لینا. اس کا طریقہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے جو خاص دوست یار ہوتے ہیں نا, جیسے وہ ہیں امی سے لے لیا, ابو سے لے لیا, تو اس طرح مطلب کر کے آپ چھوٹا کریں سلسلہ, نیاز کم کریں, لیکن دھمکیاں دے کر یا آپ ایسے اللہ نہ کرے کوئی ہے دادا گیر وغیرہ کہ آپ کا فون کام کرتا ہے تو کسی پارٹی کو فون کر دیا, اوئے 111 دے گئے ہم کو بنانی ہے, آدھے پیسے تیرے ہوں گے, اب وہ تو بےچارا یس سر بولے گا, مگر یس سر اے سراپا شر, یعنی تو چونکہ سراپا شر ہے تو اس لیے یس سر, یہ طریقہ نہیں ہے. عاجزی کے ساتھ محبت کے ساتھ جو غوث پاک کی نیاز میں دے مرحبا, نہ دے مرحبا. ہاں یہ اصرار تعلقات کی بنا پر ہو سکتا ہے, تعلقات کی بنا پر اصرار کرنا مرضی ہے. یار کیا مطلب, یار تم نے مطلب 500 روپے ٹکا دیا, یار اللہ نے بہت دیا ہے, غوث پاک کے صدقے پر تو پڑھ رہے ہو, 11,000 تم سے لوں گا, اس میں کوئی حرج نہیں. تعلقات کی بنا پر وہ نہیں, وہ شر سے بچنے کے لیے دے اور ڈر کے مارے دے اور اس کو ایزا ہو. بے تکلف ہی جاؤ تو وہاں یوں ترکیب بھی بن سکتی ہے. ٹیلی فون میں بھی ایسا ہوا ہی ہے, وہ کسی نے 26 کہا تو میں نے یار مان رکھو میرا 126 دے دو, 126 یونٹ اس نے کری دیے نا. کسی نے وہ 4520 کی ترکیب کی تھی, 526 تو ہم نے 786 کہا تھا, میں نے 786 کہا تو اس نے کہا میں ٹھیک ہے 786 دے دوں گا. تو یہ تعلقات پر, اور جو ہم سے ٹیلی فون میں رابطے کرتے ہیں وہ جارے اہل محبت نہیں ہوگا تو کوئی دشمن آ کر تھوڑی پیسے دے گا, غیر مسلم تو آ کر دینے ذرا پیسے. تو یوں اپنوں سے اگر یوں تو ہم جس طرح کرتے ہیں وہ شر پہنچانے والا انداز ہوتا نہیں ہے, بندہ ہی ہمارے سامنے نہیں ہوتا جب وہ فون آتے اور یہ تو یوں یہ جائز طریقہ ہے, کسی کو تکلیف نہ ہو, ایزا نہ ہو. وہ نہ دے کوئی تو پھر اس کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے, کنجوس ہے, فلاں ہے, مکھی چوس ہے, پھر تو یہ تو حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے, گناہ ہے. تمہیں دے تو سخی, تمہیں نہ دے تو کنجوس, یہ معیار کس نے تم کو بتایا کنجوسی اور سخاوت کا؟ بہرحال چندہ یوں کر سکتے ہیں جیسا میں نے طریقہ بتایا تو کریں, ورنہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں, 11 دے گئے کوئی ضروری نہیں ہے, آپ 11 روپے کی نیاز کر دیں اپنے جیب سے کریں. مدینہ مدینہ یہ اپنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی ہر سال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے مہینے میں فاتحہ کرتے تھے, نیاز دلاتے تھے. ایک سال ان کے پاس صرف وہ بنے ہوئے چنے تھے جس کو ہم میمنی میں ڈاریا بولتے, ڈاریا ڈالیا, بنے ہوئے چنے یہ تھے. اسی پر انہوں نے فاتحہ پڑھ کے وہ میلاد شریف کا سرکار کو اسال ثواب کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور وہ نیاز کر دی اس کی چنوں کی, بنے ہوئے چنے. رات خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی, چنے بارگاہ رسالت میں حاضر تھے, چنے وہاں موجود تھے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے. تو یہ کہ دل سے 11 روپے کی نیاز اچھی ہے اپنے جیب سے، دل دکھا کر 11 کروڑ بھی کسی کام کے نہیں ہے، خوش دلی سے کرنی ہے، ذہن نصیب ہر مہینے کرنی چاہیے 11ویں شریف، تو یہ روزی میں برکت کا بہترین نسخہ ہے، آپ ٹرائی کر لیں، بھلے کم سے کم کریں، 1 روپے کی کریں، اگر نیاز آپ کر سکتے ہیں نا ہر مہینے کریں 11ویں تاریخ، انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت ہوگی، دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھنا نصیب ہوں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مثال کے طور پر آپ جیسے کہ ہر 11ویں تاریخ کو اگر کم سے کم کرنا چاہتے ہیں تو ایک مدنی رسالہ خرید لیں مکتبۃ المدینہ سے، بولے پہلے سے خرید رکھے، اور 11 تاریخ کو مثال کے طور پہ گوشت باغ کے سال سماپ کی نیت سے کسی عیسائی بھائی کو دے دیں، انشاءاللہ یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے، رسالہ دینا اس میں بھی نیکی کی دعوت ہوتی ہے. مکتبۃ المدینہ پر کوئی افسانوں کے اور مطلب کوئی گناہ بھرے رسالے تو ملتے نہیں، کتابیں ملتی نہیں ہیں، دینی کتابیں ہوتی ہیں. ایک آپ کو یوں مثال دی، یا کوئی بھی شیرینی لے کر بانٹ دیں بچوں میں بڑوں میں، غریب امیر کوئی قید نہیں ہے نیاز میں، 11 روپے کی شیرینی نیت کر لیں گے گوشت پاک کو اس کا حصہ لے ثواب کرتا ہوں میں، اور یہ بانٹ دیں. پہلے شیرینی بولتے تھے، اب چیز بولتے ہیں، شاید بچے تو چیز بولتے ہیں، تو کوئی بھی میٹھی چیز یا جو بھی ہو کوئی چنے ہی بانٹ دیے، گھر میں ابال کے چنے بانٹ دیں ہر 11ویں کو، جو بھی کرے کچھ نہ کچھ مطلب 11ویں تاریخ کو کرتے رہے، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. سستا نسخہ ہے روزی برکت کا، ماشاء اللہ کی رضا کے لیے ہو.
ہماری شخصیت ہے، ابھی منارے کے بارے میں سن رہے تھے آپ فرما رہے تھے، تو انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ جیسا باپا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ویسا منارہ بنائیں گے انشاءاللہ. وہ مطلب ان کے پیغام سے یہ بات عکس ہے کہ سارا منارہ ان کی اپنی طرف سے بن جائے گا
انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی آئندہ نسلوں کو بھی بار بار مسجد نبوی کے منارے دیکھنا نصیب فرمائے، بے حساب مغفرت ان سب کا مقدر ہو، ہم سب کے حق میں بھی یہ دعائیں مستجاب ہو.
آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھو اللہ کی شان ہے، اہل محبت ہی ہے نا، اب ان کو میں بولوں یار 2 مینارے بنا دو نا، ایک بات ہے تو کیا یہ اپنائیت ہی ہوگی؟ اس میں دل دکھنے کا تو کوئی کانسیپٹ ہے نہیں، یوں بے تکلفی میں کہنے میں حرج نہیں ہوتا.
انہوں نے ایک ایک لکھ کر نہیں بھیجا،
میرے گھر پہ منارہ نہیں بنانا ہے،
نہیں
فیضان مدینہ میں.
یہ وہ ہے کہ وہ آپ کا کہا ہوگا ان کا کرنا ہوگا، میں امید کرتا ہوں.
آپ بھی ویپاری ہیں، وہ بھی سمجھتے ہوں گے آئین نہ بوئے. ماشاء اللہ
ماشاء مرحبا اللہ.
اصل 2-4 یا مسجد نبوی شریف میں جتنے 10 ہیں مسجد نبوی شریف پر، تو 10 بھی بنانے کے لیے اصل مسئلہ خرچہ تو چلو سمجھے، اپنے جگہ بھی تو چاہیے. میں نے کہا خدا ہی اتنی ہوئی منارا بازار تو تھوڑی سی جگہ نہیں، ایک ستون کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو خدائی ہوگی نا، یہ 2,00,000,000 روپے کی عمارت جو بنی ہوئی نا، اس کے مسائل ہوں گے. پھر ہم تنکا بھی اکھیڑتے ہیں یا لگاتے ہیں تو دارفتہ اہل سنت سے رہنمائی لیتے ہیں، یہ مبالغہ کیا میں نے کہ ہم ہر کام رہنمائی لے کر کرتے ہیں، تو اس میں بھی منارہ بنانا، کہاں بنانا، کیسے بنانا یا نہیں بنانا، یہ سب دارالافتاء کی رہنمائی سے ہی ہوگا. دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران جہاں بھی دنیا میں سن رہے ہیں، یہ مہربانی کر کے وقف کی املاک میں خصوصی طور پر اپنی مرضی سے تصرف نہ کیا کرے، جو سمجھ میں آئے وہ نہ کیا کرے، دارالافتاء اہل سنت سے پوچھ پوچھ کر آپ کو اور پھونک پھونک کے قدم اٹھانا. یہ نہیں کہ ہم جس کام کو ثواب کا سمجھ رہے ہیں وہ کہیں گناہ نہ ہو، یہ پوچھ پوچھ کر چلنا ہے. یہ خاص تاکید ہے، مدنی التجا نہیں ہے، تاکید ہے، آرڈر، آرڈر از آرڈر، کہ ہم علماء کے پیچھے، علماء اہل سنت ہمارے سر کے تاج ہے، تو ہم اپنے دارالافتاء اہل سنت علماء اہل سنت پر مبنی ہے، ان سے پوچھ پوچھ کے ہم الحمدللہ جو بھی کرنا ہوتا ہے کرتے الحمدللہ. اللہ اسی پر میرے بعد بھی میرے جو مدنی بیٹے ہیں ان کو اسی پر قائم رکھے، اپنے گھر کی نہیں چلانی، علماء کے بغیر سانس بھی نہیں لینا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پچھلے مدنی مشورے میں یہ بات مزید واضح وضاحت کے ساتھ بھی ہوئی تھی, اور پھر یہ بھی ہوا ہے کہ شرعی مسائل اس طرح وقف اور اجارے وغیرہ سے متعلق, خاص کر وقف سے متعلق, اراکین شورا اور نگران کابینات ذاتی طور پر مکتب افتا جو ہم کہلاتا ہے, جو تنظیمی جو ہمارے مسائل حل کرتے ہیں دارالفتا اہل سنت کے تحت, اسے مکتب افتا کی اصطلاح ہم دی جاتی ہے. تو یہ دارالفتا اہل سنت ہی کا ایک انہوں نے اندر ایک شعبہ بنایا ہے کہ جہاں تنظیمی مسائل حل کرنے کے لیے الگ سے ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی موجود ہیں, تو ان سے یہ اراکین شورا اور نگران کابینات براہ راست رابطہ کر کے مسائل کو سمجھیں گے بھی, اس کا جو حل ملے گا اس کے مطابق ہی اس کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ عز و جل.
اراکین شورا بھی ذیلی سطح کا نگران بھی, جہاں جیسے کہ بعض ہوتے ذیلی سطح کے, کیونکہ مسجد ہوتی ہے وہاں تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں انٹرفیئر یہ کر سکتے ہیں, تو اپنی مرضی سے کہ یہاں میں تاک بنا لوں اور یہاں کھانچے میں میں مطلب اپنا ٹیبل فکس کر لوں, یہ کچھ نہیں کرنے گا, کیونکہ مسجد کی انتظامیہ بھلے اجازت دے, جگہ وقف کی ہے نا, مسجد کی انتظامیہ مالک نہیں ہے, مسجد کی انتظامیہ خادم ہوتی ہے. کوئی بھی مسجد کی انتظامیہ اگر اپنا مالک سمجھتا ہے تو اس کی بھول ہے, خادم ہے آپ, بالکل عین 100% شریعت کے مطابق مسجد کی خدمت کرنی ہے تو آخرت بنے گی, اپنے گھر کی چلائیں گے خلاف شریعت ہوتا رہا تو مارے جائیں گے.
یہ تو پھر آپ ہر مسجد کا نظام چلانے والے عاشق رسول سے
ایک کیل بھی ٹھونکنی ہے مسجد کی دیوار میں تو علماء سے پوچھ کر, اپنی مرضی سے نہیں.
تو جو بھی کمیٹی یا مجالس ہوتی ہیں مساجد کی, ان سب کے لیے یہ ہے. تاکہ کیا آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اس میں آپ امام صاحب کو بھی لیں گے, کیونکہ ضروری تو نہیں ہے ہر امام جو جو امامت کا اہل ہے, مگر مسجد اور اس سے متعلق مدارس وغیرہ کے جو وقف کے احکام ہیں اس سے بھی وہ مؤذن اور امام کما حقہ واقف ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے.
ہر عالم بھی واقف ہو یہ ضروری نہیں ہے. دراصل دعوت اسلامی ایک بہت بڑا ادارہ ہے, تو اس میں تو باقاعدہ وقف کے املاک بہت زیادہ ہے, تو اس لیے ہماری ایک باقاعدہ مجلس بنی ہوئی ہے.
جی ہاں.
اور دارالافتاء اہل سنت کے علماء جو ہیں ان میں سے بھی بعض اس کے اسپیشلسٹ ہیں,
بالکل
وقف کے مسائل کے, تو اس لیے میں مشورہ دوں گا امت کو جو دنیا میں جہاں بھی مجھے سن رہے, اس طرح کے وقف کے مسائل ہو نا, مسجد کے, عمارت کے, مدرسے کے, آپ کے سماجی ادارے کے, یہ سب وقف کی ملکتیں ہوتی ہیں, یہ دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں گے نا تو فائدہ زیادہ ہوگا اور امید ہے کہ درست رہنمائی ہوگی.
ماشاءاللہ.
ورنہ آپ کسی ایسی بھلے وہ عالم ہوں گے لیکن اس کا اگر ان کا تجربہ نہیں ہوا نا تو شاید وہ صحیح گائیڈ نہیں کر سکیں گے, وہ خدا نہ کہتا مروت میں کچھ بول دیا یا ان کے منہ سے کچھ نکل گیا آپ سمجھیں گے کہ بس ٹھیک ہے یہ یوں کر لیتے ہیں نہیں نہیں, میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جہاں آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہونا چاہیے, لیکن ضمیر تو ایسا مرا سڑا ہے بعض لوگوں کا کہ خود ہی اجتہاد کر لیتے ہیں, ان کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں.
اب یہ یوں ہوتا ہے کہ نیک کام ہی کر رہے نا, مسجد کا کام کر رہے نا, تو اپنی ذات کا کام تھوڑی کر رہے, گھر کا کام تھوڑی کر رہے ہیں, تو یہ تصور یہ بنتا ہے کہ یہ کام تو مسجد ہی کا ہے, نمازیوں کے لیے فائدہ کر رہے ہیں نا, ہم کو اپنی ذات کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں, تو نمازیوں کے لیے فائدہ کر رہے ہیں یا امام صاحب کے لیے کر رہے ہیں یا مؤذن صاحب کے لیے کر رہے ہیں یا خادم صاحب کے لیے کر رہے ہیں, نمازیوں کو سہولت دینے کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ اس عنوان پر بہت ساری چیزیں ایسی شاید بن جاتی ہیں کہ جن کی کئی صورتوں میں شریعت اجازت نہیں دیتی.
رہنمائی میں مشورہ دوں گا دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے یا کسی بھی مفتی سے رہنمائی لے, کوئی عاشق رسول مفتی ہوں ان سے رہنمائی لے, عام مولانا جو مسجد کے امام ہوتے ہیں نا یا اسٹیج کے مقرر ہوتے ہیں بھلے وہ بہت بڑے عالم مشہور ہو لیکن ان کو یہ مسائل پر اتنا عبور ہونا ذرا مشکل ہے, حافظے کمزور ہیں آج کل کہ ان کا تجربات میں اب وہ پہلے کرتے بھی تھے فتویٰ نویسی, اب جب منچ کے مقرر بن گئے اور آئے دن وہ جلسوں میں نظر آتے ہیں تو فقہ پر سے ان کی پکڑ ڈھیلی, مسائل پر پکڑ ڈھیلی کا مجھے تجربہ ہے, مجھے مشاہدہ ہے, میں آپ کے سامنے میں دنیا دیکھی بھالی ہے اور مبالغہ کروں تو بچپن سے مجھے مسائل میں دلچسپی ہے, تو یوں مطلب میں نے میرے تجربات ہیں، اس لیے میں آپ کو دارالفتاح اہل سنت کا بار بار مشورہ دوں گا کہ آپ ان سے رجوع کریں گے انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ سب معصوم ہیں، نعوذ باللہ، خطا کون نہیں کرتا، خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن امید ہے کہ ان سے مطلب یعنی کہ خطا کا صدور کم ہوگا، جو ہمارے اسپیشلسٹ ہیں اس وقت کے مسائل کے ماہرین ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یہ کرناٹک ہند سے سوال ہے، کہتے ہیں کہ عالم دین کے متعلق ان کا ایک سوال ہے کہ بعض لوگ کسی عالم دین کی کوئی ایسی خطا دیکھ کر، کئی عاشقان رسول جو علماء ہوتے ہیں ان کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں کمزور باتیں کرتے ہیں، تو ایسے میں آپ کیا فرماتے ہیں ایسوں کے متعلق؟
عالم بھی معصوم نہیں ہوتا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم، فرشتے معصوم، یعنی وہ گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. باقی اب عالم بھول تو کر سکتا ہے نا، تو اب اگر بھول کر بھی لیے تو توبہ کے دروازے بھی بند نہیں ہوئے. تو کسی بھی شخص کی کوئی بھول ہو گئی، اس کو بلا وجہ اس کا چرچا کرنا اور لوگوں میں اس کو بدنام کرنا، یہ اشاعت فاحشہ کہلاتی ہے. اشاعت فاحشہ جو ہے نا، یہ اس میں عذاب علیم کی وعید ہے، دردناک عذاب کی قرآن کریم میں وعید وعید پڑھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فاحشہ یعنی برائی عام ہو، خرابی عام ہو، تو ان کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے.
تو کسی بھی سنی عالم کو، عاشق رسول عالم کو اس طرح بدنام کرنا، برا بلا کہنا، معاذ اللہ، یہ دیکھ لیں کتنا بڑا، قرآن کریم نے تو مطلقا مسلمان کے لیے کہا ہے، تو عام مسلمانوں سے عالم جو ہوتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. عالم بے عمل بھی نیک بندہ جو ہوتا ہے نا، مسلمان جو عالم نہیں ہوتا، اس سے اس کی فضیلت علم دین کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. کہ اس کو حدیث شریف میں ایسی مثال دی کہ یہ شمع ہے، ایسا عالم کہ یہ شمع ہے اور یہ اگرچہ بے عمل ہے، تو یہ سمجھو شمع جل رہی ہے، اب یہ خود تو جل رہی ہے لیکن تم کو تو روشنی دے رہی ہے نا، اسے روشنی لو. یہ مثال دی ہے بے عمل عالم کی. تو بے عمل عالم کی بھی عاشق رسول کی مخالفت نہیں کرنی، شور شراب پہ نہیں کرنے، یہ گناہ کے کام جو ہے نا سوشل میڈیا میں اب بہت کیے جا رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتے تھے. پہلے کیا، چار آدمی میں ہوتے تھے، آپس کی گروپ میں ہوتے تھے، آپس میں بیٹھک میں ہی کر کے یہ باتیں کرتے ہوتے تھے، کوئی مائک پہ بول دیتا تھا لوگوں میں. اگر عالم بھی ایک عالم کی برائی کرے گا تو یہ نہیں کہ اس کو معاف ہو جائے گا. کوئی عاشق رسول عالم ہے، اس کے خلاف دوسرا عالم بھی کائی کو بولے، کیوں بولے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے. وہ بولے گا تو وہ بھی آخرت میں اس کی بھی پکڑ ہے. جب تک کوئی شریعت اجازت نہ دے. ہاں ایسا مطلب اس میں فیل ہے اس عالم میں جس کی وجہ سے لوگوں کی گمراہ ہو رہے ہیں یا لوگوں کو ضرر پہنچ رہا، نقصان پہنچے گا اور ان کو اطلاع کرنی ہے، اس صورت میں اجازت کی صورت بنے گی. لیکن وہ عالم کے معاملے میں پھر بھی ڈرنا ہے، بہت ڈر کر سنبھل کر کام کرنا ہے. اور عام طور پر عالم سے ایسی باتوں کا صدور نہیں ہوتا کہ جن سے امت کو نقصان پہنچ رہا ہو. بے عملی اگر ہے بھی ان میں سے کسی کی، تو اس کی اپنی ہے، لوگوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کے سامنے تو کسی اس طرح کے مسلمان کا بھی برا چرچا نہیں کرنا ہے کہ وہ عذاب علیم کی وعید ہے. غیبت کس کو بولتے ہیں؟ مسلمان کا عیب اچھالنا پھر کس کو بولتے ہیں؟ عیب ہوا تبھی تو اچھالا نا، اور یہی تو گناہ ہے نا. نہیں تھا اور اچھالا تو وہ پھر تہمت ہوئی جو اس سے بڑا گناہ ہے. تو بہرحال یہ کہ علماء کا تو سچی بات ہے کہ آنکھیں بند کر کے ادب ہی کرنا ہے, احترام کرنا ہے. جو عاشقان رسول علماء ہے کچھ بھی ان کے خلاف زبان نہیں کھولنی. کوئی اگر زبان کھولتا ہے تو ممکنہ صورت میں اس کو سمجھانا ہے, ورنہ پھر اس کی باتوں سے کان بند کر لینے, سننا نہیں ہے, ادھر سے اٹھ کے چلا جانا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو, جیسے میں نے کہا کوئی عالم ہی ہو اور وہ کسی عالم کی بلا وجہ کوئی بات ہوتے ہیں, عادت ہوتی ہے, بولا بولی کر رہے ہوتے ہیں, خلاف بول رہے ہوتے ہیں, تو اس کی بھی نہیں سننی, اٹھ کے چلا جانا ہے. جب اٹھ کے کچھ لوگ اس طرح کے معاملات ہوں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے نا, تو ہو سکتا ہے اس کو ہوش آئے کہ میں کیا میں غلط کر رہا ہوں, آئندہ وہ محتاط ہو جائے. اچھا محتاط ہو جائیں گے تو گناہ سے بچیں گے. تو یہ نہیں کہ جو عالم بن گیا اس کو دوسروں کی بے عزتی کرنے اور عیب اچھالنے کی کوئی مطلب سند مل گئی, ایسا نہیں ہے. سب کو خدا سے ڈرنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے عالم مخلوق میں اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے, الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائے, کیا سید ذاتوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ نیز اگر کوئی سید کفر کر دے تو کیا پھر بھی وہ یہ فضیلت پائے گا, اور کیا گناہ کرنا ان کے لیے نقصان دہ نہیں؟
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں پیج نمبر 288 پر سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ مخرجہ جلد 15 فتح رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 737 پر فرماتے ہیں, علماء کرام تصریف فرما چکے یعنی کھلا بیان دے چکے کہ سید صحیح النسب سے کفر واقع نہ ہوگا. یعنی جو ایسا سید کہ جس کا نسب ثابت ہو اس سے کفر واقع نہیں ہوگا. یوں دیکھو ہر سید کو ڈرنا چاہیے, تو جو واقعی سید ہوگا صحیح النسب تو اس سے کفر واقع نہیں ہوگا. اور یہ ایسے سید جو ہے نا یہ عذاب سے بھی آزاد ہے. تبرانی بسند صحیح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بتول رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, بے شک اللہ تعالی نہ تجھے عذاب فرمائے گا نہ تیری اولاد کو. بتول یہ کون؟ پیچھے سے کچھ لبے کے یہاں دو چار ہاتھ اٹھے ہوئے, اب وہ پتہ نہیں یہ بھی صحیح بتا پائیں گے یا نہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدیجہ الکبریٰ, ام سلمہ, کتنی مطلب ہماری مائیں ہیں. اب وہ بتول یعنی کون یہاں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کیٹیگری نہیں بتائی پوچھی, یہ تو مولانا ہے تخصص میں فقہ والے, انہوں نے تو بتانا ہی بتانا ہے. چلو اب تو آئی گئے, یہ تو دنیا کو رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں. آج ٹوپی میں ویسے امام میں دیکھتا رہا ہوں ان کو,
انشاءاللہ آئندہ امام ہوگا.
پہلے درجے کے نا تخصص فی الفقہ کے
جی.
سال اول میں. چلو بتا دو.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جواب درست ہے. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب بتول بھی ہے. پھر آگے بھی ایک سوال ہے, اگر کوئی سید صحیح کفر بکنے کے باعث معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو اب وہ سید رہا یا نہیں؟ جواب, ارتداد سے سیادت جاتی رہتی ہے. یعنی اب وہ سیدنا رہا, حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا نافرمان بیٹا کنعان جو کہ منافق تھا, خود کو صاحب ایمان ظاہر کرتا مگر حقیقتاً ایمان نہیں لایا تھا, لہذا وہ بھی طوفان میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا, طوفان میں ڈوب کر مر گیا. اس بیٹے کے بارے میں خدا ودود عز و جل بارہ سورہ ہود آیت نمبر 46 یعنی 46 میں ارشاد فرماتا ہے, یا نوح انہو لیس من اہلک, ترجمہ کنز الایمان, اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں, مطلب وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے, منع کر دیا. صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحدیث آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں, اس سے ثابت ہوا کہ نسبی قرابت سے دینی قرابت زیادہ قوی ہے. یعنی جسمانی رشتے سے اسلامی رشتہ زیادہ مضبوط ہے, دینی رشتہ زیادہ مضبوط ہے. رشتہ میننگ ریلیشن, ریلیشن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
منارے کے حوالے سے جو ہماری اس وقت بات چیت ہوئی تھی تو ہمارے اسلام میں سن رہے تھے, جواب یہ دیا ہے کہ آپ اور امیر سنت کے جو جوابات ہیں مرحبا,
ماشاء اللہ جتنے منارے بناؤ
انشاءاللہ. میں نے عرض کی کہ آپ جس طرح فرماتے رہیں گے وہ چلتے رہیں گے, امید تو یہی
اللہ ان کو عظیم عطا فرمائے. آپ منارہ بولتے, دنیا منارہ بولتی ہے.
آپ سے منارہ سننا تو میں منارہ بولتا ہوں, درست تو آپ کرتے ہیں نا.
یہ عربی میں منارہ ہے نا, عربی لفظ ہے, میزنا منارا, یہ بھی عربی ہے لفظ. اچھا تو یہ منارا
حدیث میں جو الفاظ ہیں نا, ویسے تو زمانہ رسالت میں منارا نہیں تھا, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اترنے کے لیے منارا کے الفاظ یہ کہ وہ دمشق میں جہاں اتریں گے تو وہ مشرقی منارا ہوگا.
تو وہی منارا عوام میں منارا ہی کہا جاتا ہے, اب تو خواص بھی مینارا بولتے ہیں, ہو سکتا ہے غلط العام فصیحون کے زمرے میں آ جائے. بہرحال یہ کہ اس کا صحیح تلفظ وہ ہے منارہ, میم پر زبر ہے, اور پھر اس کو شاید یہ وہ اپنے مفرس کہیں یا وہ اردو میں جو اس کو کر لیا ہے اس کو مینار بھی بولتے ہیں, مینار یہ یا آ جائے گی. تو اب مینار نہیں ہے, مینار, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا نام ہے غوث العابدین اور میں یو کے میں رہتا ہوں, اور میں پاکستان خان پور میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے, اور میں عالم کورس کر رہا ہوں, اور میری خواہش یہ ہے کہ میں پاپا کو خواب میں دیکھوں.
غوث العابدین ہلکی بھی نہیں لیا, بے شک میرے بغداد والے غوث العابدین ہیں, ہم غلام غوث العابدین ہیں. خواب میں دیکھنا, دیکھنے کے مقابلے بیداری میں دیکھنے کی اہمیت زیادہ ہے. تو فیضان مدینہ کرم فرما دیں, اور دیکھنا تو اپنے سمجھے بہانہ ہے, بیداری میں آ کے سنیں کچھ. ہو سکتا ہے یہ یہیں آ بھی گئے ہوں, کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ آ جائیں یا پیغام دے دیں کہ میں آیا, تو میں کہوں جی آیا نو, ویلکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام بندہ نواز اتاری ہے، میں ہند کے شہر بیجاپور سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، سوال ہے کہ کچھ جگہ اس طرح کہا جاتا ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کفن میلا کرو، اور اس طرح کرنا کیسا اور اس طرح کہنا کیسا؟
کفن میلا کرو تو باہر، یہ تو عجیب بات ہے۔ عمدہ کفن ہو، جیسا کہ عید اور جمعے میں جو لباس پہنتا تھا نا بندہ، ایسے کپڑوں کا کفن ہونا اچھا ہے، بہتر ہے، ہونا چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ میلے کفن میں شرمندہ ہوگا پڑوسی مردوں کے سامنے، میلا کرنا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، صاف ستھرا ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب تو ایک شعر بھی ہمارے مشہور ہے نا، وہ جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، اب لکھنے والے نے لکھا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ زمن منے زمانہ، زمین منے زمین، اب سارے میل تو زمین میں ہی ہوتے ہیں، سیوریج بھی زمین میں ہی ہوتی ہے۔ تو مراٹھی تو میں نے اس کو یوں کر دیا، جبی یعنی پیشانی، دہن مانے منہ، جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد۔ واصف میرا نام ہے، سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کروں، صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نماز میں کس طرح دل لگایا جائے اور بخوبی یہ پتہ چل جائے کہ میری نماز قبول ہو گئی۔
دل لگانے کا تو یہ کہ خشوع خضوع کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہوں نا وہ دور کر دی جائیں۔ مثال کے طور پر جیب میں نوٹوں کی گڈی ہے، اس کا وزن پڑ رہا ہے، یہ ہے رکاوٹ خوشو میں، تو وہ بھی محفوظ جگہ پر رکھ دی جائے۔ چابیوں کا گچھا ہے تو وہ بھی رکھ دیا جائے، موبائل فون ہے تو وہ بھی نکال کے رکھ دیا جائے، کیونکہ ادھر وزن ہے ادھر وزن ہے، ادھر جیب پھولی ہوئی ہے اور یوں ہاتھ باندھا تو یہ ٹکرا رہی ہے، تو یہ بھی رکاوٹیں ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی جو رکاوٹ ہے اس کو دور کیا جائے، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیا جائے، پیشاب وغیرہ کی گیس کی اگر شدت ہے تب تو نماز بھی مکروہ تحریم ہو جائے، پہلے جماعت بھی جاتی ہو تو جائے، اس کو فارغ ہونا ہوگا۔ تو جو بھی رکاوٹیں وہ دور کر کے دل لگا کر اس طرح بندہ نماز پڑھے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو خاص الخاص کا مقام ہے، وہ خواص کا مقام یہ کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ خشوع یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں تو عوام کا خشوع یہ کہ جو بھی ارکان ہیں یہ سب مطلب مستحب سنت واجب جو بھی ہے سب کا خیال رکھے۔ قیام میں کھڑا ہے تو جہاں سجدہ کرتا ہے اس جگہ پر نظر ہو، رکوع میں پشتے قدم یعنی پاؤں کے جو اوپری حصہ ہے قدموں کا اس پر نظر ہو، اور سجدے میں ناک پر نظر ہو، اتحیات میں گود میں نظر ہو، تو یوں اگر احتیاط کے ساتھ توجہ کے ساتھ دھیان بٹانے والی چیزوں سے بچ کر نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی، دل بھی لگنا شروع ہوگا۔ لیکن دل لگے یا نہ لگے نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ دل بھی لگ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور سلسلہ عالیہ قادریہ جو جس سلسلے میں مشہور ہے، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہی ہے، یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے جو مشائخ تھے اس وقت بھی اس سلسلے کا نام کیا سلسلہ قادریہ تھا یا کسی اور سلسلے کے نام سے مشہور تھا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سے اس سلسلے کا نام ہمارے سلسلے کا نام جو قادری سلسلہ ہوا ہے؟
دیکھو سارے سلسلے پرانے ہیں اور یہ سب کے سب سلسلہ جو درست سلسلہ ہے نا, اب کوئی ڈبا پیر ہو تو اس کی بات نہیں کرتا میں, جو سلسلے ہیں نا وہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چلے ہیں. تو اب یہ کہ کسی بھی مشہور بزرگ اس میں گزرا تو اس کی نسبت سے, بزرگ گزرے کو مشہور, ان کی نسبت سے اس سلسلے کا نام پڑا. سوروردی شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ہوا, نقشبند خواجہ نقشبند کی خواجہ بہاؤدین نقشبند کے نسبت سے نقشبندی سلسلہ چلا, اور حضور خواجہ غریب نواز کی نسبت سے چشتی سلسلہ چلا, ہمارے گوس پاک کی نسبت سے, کیونکہ گوس پاک کا اصل نام تو عبد القادر ہے تو اس کی نسبت سے قادری سلسلہ چلا. اب اس میں مشہور بزرگ آ گئے امام احمد رضا خان, تو ہم لوگ جو ان سلسلوں میں ہیں تو وہ رضوی کہلاتے ہیں, تو یہ رضوی سلسلہ چلا, برکاتی سلسلہ چلا, تو حضرت سیدنا پیر برکات احمد رحمت اللہ تعالی علیہ تو وہ ان کی نسبت سے ہے, وہ بھی قادری سلسلے کی ہی شاخ ہے, تو اس سے برکاتی کہلائے جو اس سلسلے میں بیٹھے ہیں. تو یوں مت سلسلے چلے, اب غوث پاک سے پہلے جو مشائخ ہیں بڑے بڑے اولیاء ہیں, تو اب ان کے دور میں کیا کہتے تھے اس سلسلے کو, لادری قادری تو اندر چھڑ کے غوث پاک سے چلا. اس سے پہلے جیسے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی, یہ بہت مشہور بزرگ ہیں اس سلسلے کے, تو ان کی نسبت سے آیا جنیدی کہلایا ان دنوں ان دور میں نہیں, بلکہ ہمارے سلسلے میں بہت بڑے تاجدار اس کے امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان مانو گر ہم حسینی بھی ہیں, جو قادری غوث پاک کے جو مرید ہیں اس سلسلے میں وہ حسینی بھی ہیں. پھر یہ مولا مشکل کشا کی طرف چلا, تو ابھی ان کی نسبت, لیکن حسینی ہم اپنے آپ کو کہیں گے نہیں, کیونکہ حسینی کہلائیں گے شاید اس کا عرف اس پر چلے گا, امام حسین کی اولاد میں سے جو ہے وہ حسینی, جیسے غوث پاک حسینی, تو حسینی اس نسبت سے کہ امام حسین کی اولاد میں سے. تو یوں مولا مشکل کشا بھی آئے اس میں, امام حسین کے بعد مولا مشکل کشا, علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ان مانو کرم علوی بھی ہوئے, لیکن ہم علوی نہیں کہلائیں گے, کہ عرف یہی ہے کہ مولا علی کی اولاد جو بی بی فاطمہ کے بعد جو ہوئی, امام حسین حسنین کریم ان کے علاوہ جو اولاد ہے دوسری, جو کیونکہ مولا بی بی فاطمہ کی حیاتی میں تو مولا مشکل کشا کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی, ان کے وصال ظاہری کے بعد جو اولاد ہوئی وہ سید نہیں کہلائی, علوی کہلائی, یہ سید نہیں ہے علوی ہے. تو یوں اگرچہ وہ ہاشمی ہیں لیکن سید نہیں ہے, تو اس طرح مطلب یہ کہ غوث پاک سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کچھ, اب مشہور ہو تو کتابوں میں نظر آ جائے, لیکن پڑھا نہیں ہے کچھ اس بارے میں.
جیسے سوڈان وغیرہ ہے وہاں پر جنیدیہ سلسلہ بھی اس طرح بولا جاتا ہے, سلسلہ جنیدیہ.
اچھا, تو یہ کسی اور شاخ میں ہو جس میں ہو سکتا ہے غوث پاک نہ ہو, اللہ بہتر جانے.
اچھا, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو نا وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے,
حسنی آج آپ نے بیان میں فرمایا تھا حسنی حسینی,
والدہ کی طرف سے حسینی.
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
محمد شاہد باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے, بعض قاری حضرات قرات کرتے وقت کانوں پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دے, جزاک اللہ خیرا.
قاری صاحبان خود ہی جانتے ہوں گے, اپنا تجربہ نہیں ہے.
جس طرح اذان کے دوران حکم ہے کہ کان میں انگلیاں دے دے تو اس سے آواز بلند ہوتی ہے, تو غالباً اسی طرح اس میں آواز اور سانس کے حوالے سے تعاون حاصل ہوتا ہے, تو اس لیے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں.
وہ حکمت ہوگی واقعی, اب اذان میں حکمت یہ ہے کان میں انگلیاں ڈالنے کی, کیونکہ اذان بلند آواز سے دینی ہے, تو کان میں انگلیاں ڈالنی ہے خالی یوں یوں ہلاتے تو یہ تو شاید آواز جلدی اندر چلی جائے دھکا کھا کے. تو یہ اب مائک نے بھی تو کچھ مسئلہ حل کیا ہوا ہمارا اچھا خاصا. تو ہمارا لے کے انگلیوں کی سنت تو باقی رہے گی کہ انگلیاں کان کے سوراخ میں ڈالنی ہے اور یہ ہاتھوں کو یوں حرکت نہیں دینی, یوں کرتے رہتے ہیں محسن صاحبان. تو یہ کانوں میں بالکل یہ نارمل ہاتھ رہے اور کانوں کا اندر یہ انگلی سوراخ میں کانوں کے اس طرح نہ ڈالے گا کانوں میں تکلیف ہو جائے. سوراخ میں رکھنی ہے سمجھو, داخل بھی نہیں ہوگی رکھنی ہے. ابھی آپ ذرا دبائیں گے نا تو آپ کی اپنی آواز آپ کو مدھم لگے گی ہلکی, مجھے اپنی آواز ہلکی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ کہ اذان کی آواز تھوڑا زور سے نکالنی ہے مؤذن کو, تو اس سے یہ مدد ملے گی کہ نہیں نہیں ابھی تو آواز اور نکالنی ہے مجھے. تو یوں مگر اتنی آواز اذان ہو بیان ہو نعت شریف ہو تلاوت ہو اتنی آواز نکالنی منع ہے کہ اس سے خود کو تکلیف ہو یا دوسرے کسی کو تکلیف ہو, یہ بھی دھیان رکھنا. یا اپنا گلا پھٹ جائے بیٹھ جائے, جس سے کہ وہ جلوس میلاد میں جو نعرے لگاتے ہیں نا ان کے جو گلوں کا حال ہوتا ہوگا نا یہی جانتے ہو. تو یہ بھی اس میں بھی یہ بھی ممانعت ہے شریعت میں, اپنے آپ کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس طرح ذکر جب ہوتا ہے تو اتنی گردنیں زور زور سے جھٹکے مارنا اور چیخنا, مطلب جان بوجھ کر انہیں پتہ ہے کہ ہوش میں وہ چیخ رہا ہے تو پھر گلا بیٹھ گیا تو یہ نہیں ٹھیک, اس کی ممانعت ہے. اپنے آپ کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے نہ دوسرے کو. ہوش و آواز میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور رش لگا ہوا ہے جام ہے پبلک, اب اس میں جو آپ ذکر ہو رہا ہے اور آپ یعنی کہ ایک بلند آواز میں چیخم چاخ کے ساتھ اگر آپ ذکر کریں گے تو برابر والوں کا جو حال ہوگا نا وہ بےچارے, آپ حال میں ہوں گے یہ بے حال ہوں گے بےچارے. اس لیے مطلب ہوش و آواز کے ہوتے ہوئے ایسی آواز نہیں نکالنی کہ جس کو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. تو یہ تکلیف پہنچانا یہ شر پہنچانا ہے, اور اپنے شر سے دوسروں کو بچانا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے کام ہے. یوں نعت شریف کے ذریعے, مائک کی بلند آواز کے ذریعے, تلاوت کی یعنی بے جا بلندی اور نعت شریف میں بھی بے جا بلندی کے ذریعے بھی لوگوں کو اپنے شر سے تکلیف نہیں دینی ہے. اعتدال نارمل آواز ہو جس سے نہ خود کو تکلیف ہو نہ کسی کو تکلیف ہو, یہ فارمولا ہر موقع پر آپ کو کام دے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر اسلامی بہن مزار کے قریب سے گزرے تو کیا کرنا چاہیے؟
نارمل ہی جو گزرتی ہے گزر جائے, چلتے چلتے چاہے تو سلام بھی عرض کر سکتی ہے, اندر جا کر یعنی قبر پر حاضری نہیں دے سکتی.
ٹھیک.
سوال ہے کہ پرانی مسواک کرنا کیسا,
یعنی سوکھی بھی پرانی مانے غالباً یہی مراد ہونا چاہیے. تازہ مسواک ایک تو ہوتی ہے اور دوسری سوکھی بھی کہ اس کو پانی میں بھگو لیں تو یہ تازہ پھر کام دے گی, یعنی اس کا برش بن جائے گا. یہ اس کا اپنے پلو کی سوکھ جاتی ہے نا تو اس کو بھگو کر بناتے ہیں, اور جو کالے رنگ کی مسواکیں آتی ہیں اس کو بھگونے کی ضرورت نہیں پڑتی, پرانی خشک کو وہ بھی چب جاتی ہے, تجربہ ہے اس کا.
تو ویسے ان دنوں میں جو نا وہ جو ہمارے یہاں جو موسم ہے تو اس
باول
مدینہ میں جو ہے سو مسواک بالکل جو ہے وہ بہت جلد خشک ہو جاتی ہے.
خشک ہوا کل تک تو تھی, اب تو آج تو تر ہو گئی ہوگی بارش آئی نا. ہاں اولے کا سنا ہے. ہاں تو اب غالبا ہوا نہیں اب نمی آ گئی ہوگی,
ابھی بھی خشکی ہے کچھ.
اچھا
دستانہ نہیں نہیں
ہاں یہ تجربہ ان کو پسینہ بہت ہوتا ہے ہاتھوں میں, تو ہوا خشک ہے تو پسینہ نہیں آ رہا ہاتھوں میں. ان کا آلہ ان کے پاس ہے چیک کرنے کا. اور اس طرح بھائی تشویش کرتے ہوتے یہ دستانے کیوں پہنتے ہیں, یہ مجبور ہے بےچارے, ان کو ظاہر خود پریشان ہوتے ہوں گے, یہ مجبوری ہے, پسینہ اتنا آتا ہے کہ مرض ہے تو یہ دستانے پہنے رہتے ہیں. کبھی کبھی وضاحت بھی کی ہے میں نے, یہ بھی کرتے ہوں گے, کر دینی چاہیے, تشویش دور کر دینی چاہیے. فیدان مسواک, تو یہ پرانی مسواک بھی جائز ہے, کار ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.